السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آج خطبہ کا موضوع ہے سب سے اچھے خطا کار. سب سے اچھے خطا کار کون ہیں؟ یہ سب سے اچھے کیوں ہیں؟ کیسی عجیب بات ہے کہ خطا کار بھی ہیں اور سب سے اچھے بھی ہیں. خطا کرنے میں اور خطا ہونے میں کیا فرق ہے؟ گنہگار کون ہے؟ گناہوں کے بعد مومن کے کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے الرحمن ہے، الرحیم ہے، الغفور ہے، الغفار ہے، التواب ہے. ان ناموں کے مختصر سے معانی آج کی اس سلسلے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے نقائص میں ڈوبا ہوا ہے. انسان کی تکمیل اس کے نقص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور جب ہم ناقص پیدا ہوئے ہیں اور نقص سے مراد کہ ہم محتاج ہیں، کمزور ہیں، فقیر ہیں، کامل انسان وہ نہیں ہوتا جسے بھوک نہیں محسوس ہوتی، وہ کامل انسان نہیں ہے، وہ ناقص ہے، وہ مریض ہے. کامل انسان وہ نہیں ہوتا جسے کبھی کوئی درد، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ایسا انسان بے حس ہے. اور بے حسی نقص ہے، کمال نہیں ہے. پر جب ہم ناقص ہی پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالی نے، اس کریم اور عظیم نے، احکم الحاکمین نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمارے دل میں ایک ایسے شیطان کو بھی پیدا کیا جو وسوسہ کرتا رہتا ہے. الوسواس الخناس. ہمارے خون میں شیطان دوڑتا ہے. کس کی اجازت سے؟ اللہ تعالی کی اجازت سے. ورنہ شیطان کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب جب شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، دلوں میں وسوسہ کرتا ہے، ہم کمزور ہیں، مسکین ہیں، تو غلطیاں تو ہوں گی. جب غلطیاں ہوتی ہیں، جب گناہ ہو جاتے ہیں، تو کیا شریعت میں اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے؟ اگر علاج نہیں ہے تو یہ ناقص شریعت ہے، کامل شریعت نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو دین اسلام تو کامل دین ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کامل شریعت ہے، اس کا مطلب ہے علاج بھی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو قریب کرتا ہے، انہیں خیر اور شر سے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ کمزوروں کو، گنہگاروں کو، خطاکاروں کو بھی خیر اور شر سے آزماتا ہے، اور انہیں بھی اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں عند الخطا، چند حقائق جان لیں، ہم خطا کار ہیں، کیونکہ اگر ہم خطا کار نہ ہوتے تو ہم بھی انبیاء ہوتے، اور جو خطا نہیں کرتا وہ نبی ہوتا ہے. المعصوم عن الخطا، اس لیے انبیاء کو معصوم کہا جاتا ہے، وہ خطا سے معصوم ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس زمین کے اوپر جو سب سے اچھے لوگ آئے ہیں وہ انبیاء کے صحابہ ہیں. جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور سب سے افضل نبی علیہ الصلاۃ والسلام سید المرسلین محمد بن عبد الوہاب، محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید المرسلین محمد عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین ہیں، سب سے افضل نبی ہیں، اور ان کے صحابہ انبیاء کے صحابہ میں سے سب سے افضل ہیں اور سب سے اچھے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں جب انسان سے کوئی خطا ہوتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے، اور کیا صحابہ، بعض صحابہ سے کچھ غلطیاں ہوئیں یا نہ ہوئیں، انہوں نے کیا کیا، پھر ہم اپنا محاسبہ کریں گے اور دیکھیں گے ہم کہاں ہیں. سینہ تان کے تو ہم کہتے ہیں ہم ان میں سے ہیں جو صحابہ کرام کی احسان کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں. وَمَن تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کتنی سچے ہیں ہم لوگ ابھی پتہ چلتا ہے. اس عظیم حدیث میں جسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار، سب سے اچھے خطا کار وہ ہیں، التائبون یا التوابون، کون سا لفظ ہے حدیث کا، التوابون ہے. تائب اور تواب میں کیا فرق ہے؟ تائب توبہ کرنے والا، اسم فاعل، ایک مرتبہ توبہ کرنے والا، اور تواب بار بار توبہ کرنے والا. سبحان اللہ، غلطی ہو جاتی ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں قباحت اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اگر گناہ ہو جائے یا گناہ کا ارتکاب کر لیا جائے اور پھر توبہ نہ کی جائے، یہ سب سے بڑی خرابی ہے. اصل قباحت خطا میں نہیں ہے، خطا کے بعد توبہ نہ کرنے میں ہے۔ آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، خطا تو ہو گئی ہے، اب ان سارے خطا کاروں میں سے سب سے اچھے کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں، بار بار گناہ ہوا بار بار توبہ کی، لیکن توبہ کی جاتی ہے شرطوں کے ساتھ۔ توبہ زبان کا قول نہیں ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے بس، توبہ کی پانچ شرطیں یاد کر لیں، جس نے توبہ ان شرطوں کے مطابق کی تو اس کی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ توبہ قبول فرماتا ہے، اور اگر ایک شرط بھی رہ گئی تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط ہے حسرت اور ندامت، گناہ کے بعد حسرت اور ندامت۔ بعض لوگ گناہ کرنے کے بعد خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے خطا کرنے کے بعد کبھی بھی ایک مرتبہ بھی توبہ کے متعلق سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ اخوان الشیاطین ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالی رحمت سے مایوس نہ ہو، اگر یہ ابھی بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کو ابھی بھی معاف کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آج میرا خطبہ ان کے تعلق سے نہیں ہے، سب سے اچھے خطا کاروں کے تعلق سے ہے، جو خطا کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے توبہ کی قبولیت کی حسرت اور ندامت کا ہونا، گناہ کے بعد سینے کا تنگ ہو جانا، سانسوں کا پھول جانا، راتوں کی نیندیں اڑ جانا، حسرت ہے، ندامت ہے، میں نے کس طریقے سے یہ گناہ کیا، اپنے رب کے حق میں کیسے گناہ کیا، میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو۔ میں دوسری شرط ہے اس گناہ سے فوراً رک جانا، اگر واقعی سچی حسرت اور ندامت ہے تو فوراً اس گناہ سے رکنا ہی پڑے گا۔ کل کس نے دیکھا ہے میں کل توبہ کروں گا، کل اپنے آپ کو سدھاروں گا، کل سے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، کل سے والدین کی فرما برداری کرنا شروع کروں گا، کل سے انصاف کرنا شروع کروں گا، کل سے سچ بولنا شروع کروں گا، کل سے بدعت چھوڑ دوں گا، کل سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کروں گا، یہ کل دیکھا کس نے؟ اور اگر اس کل سے پہلے آج موت آ گئی تب پھر سوائے حسرت اور ندامت کے باقی کچھ رہے گا نہیں۔ دنیا میں بھی حسرت، موت کے وقت حسرت، قبر میں حسرت، میدان محشر میں حسرت، حوض کوثر پر حسرت، پل صراط پر حسرت، اور جہنم میں حسرت ہی حسرت۔ دوسری شرط ہے فوراً رک جانا گناہ سے، اگر سچی توبہ کر رہے ہو تو فوراً رکنا ہی پڑے گا۔ تیسری شرط ہے توبہ کی، گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لینا کہ اللہ تعالیٰ اب تو گناہ ہو گیا ہے، میں دوبارہ نہیں کروں گا، چلا میں عہد کرتا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا۔ دوبارہ نہیں کروں گا میں اور دوبارہ ہو جانے میں فرق ہے. اگر دوبارہ ہو گیا پھر سے توبہ کرو. اس لیے کہ لفظ ہے خیر الخطائین التوابون, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ہے التواب, جو بار بار توبہ قبول فرماتا ہے. لیکن اس شرط پہ عمل کرنا آج ضروری ہے, کل کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. آج میں عہد کر رہا ہوں, عزم کر رہا ہوں کہ دوبارہ نہیں کروں گا میں, کیونکہ میں خطاکار ہوں, آدم کی اولاد میں سے ہوں. اگر کر ہو جائے گا میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں آج کی بات کر رہا ہوں جو گناہ آج مجھ سے ہوا ہے. میں عزم کے ساتھ اس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں, دوبارہ نہیں کروں گا. چوتھی شرط ہے جس گناہ کا ارتکاب کیا گیا ہے, اگر اس کا تعلق کسی مسلمان یا کسی انسان کے حق سے جڑا ہوا ہے, چاہے کافر کیوں نہ ہو, اس کی حق تلفی کی ہے, سچی توبہ کی نشانی یہی ہے کہ اس کا حق اسے واپس کرو. ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے, اس وقت غلطی ہو گئی, اب توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو زمین واپس لینی پڑے گی, ورنہ توبہ سچی نہیں ہے. جب قبضہ کیا تھا 2 لاکھ روپے کی تھی, آج وہ 20 لاکھ روپے کی ہے, دینی پڑے گی. 2 لاکھ نہیں, زمین دینی پڑے گی 20 لاکھ والی. یہی تو آزمائش ہے, اسے کہتے ہیں سچی توبہ. اگر اپنے دل سے توبہ کر رہے تو دینا ہی پڑے گا, ورنہ ادھوری توبہ تمہیں مبارک ہو, اسے توبہ نہیں کہتے. کسی کا دل دکھایا ہے ناجائز, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کے گھر میں چغل خوری کر کے ان کے گھروں میں آگ لگائی ہوئی ہے, مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی ہو, توبہ کی ہے, جا کے معافی مانگ لو. ارے ناراض ہوں گے, ماریں گے, پیٹیں گے, یہ شیطان کا بہکاوا ہے. آپ جا کے کہہ کے دیکھ لیں کسی شخص سے اور کہیں کہ میں نے فلان وقت آپ کی غیبت کی تھی, مجھے معاف کر دیں. دیکھنا آپ کو مارتے, آپ کو سینے سے لگاتا ہے. اگر دو تھپڑ کھا بھی لیا اللہ کے لیے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مارنی پڑتی, دنیا والے نہیں مارتے, دنیا کے لیے مار کھاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ایک مرتبہ اللہ کے لیے کھا لیا تو کیا ہوا, بے عزتی کریں گے. یہ عزت کا تاج کتنی مرتبہ گر چکا ہے دنیا کے لیے. اگر ایک مرتبہ اللہ تعالی کے لیے گر جائے گا تو اس میں کیا حرج ہے؟ کسی پہ ظلم کیا ہے, کسی سے خدمت لے کے, اس سے کام لے کے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے, اسے واپس کرو. بعض لوگ بلاتے ہیں, پلمبر کو بلایا, کام کروا لیا, دکان میں ایک کام بتایا, گھر میں آ کے 4 کام کروائے. جب آپ نے ایک کام بتایا تو اس نے ایک ہی کام کی فیس بتائی, جب 4 کام کروائے تو ظاہر اس کی فیس بھی زیادہ ہوگی. اس وقت پیسے کم دینا چاہتے ہیں, کام زیادہ کروانا چاہتے ہیں, پھر ناراضگی ہوتی, پھر اسے گھر سے بھی نکال دیتے, جاؤ کچھ نہیں دیتا. آج تم دینے والے ہو اور وہ لینے والا ہے. آج تمہارا اگر مقام اس سے بڑا ہے, آنے والے کل میں یہ آج نہیں رہے گا, ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی جگہ میں ہو اور وہ تمہاری جگہ پر ہو, تب کیا کرو گے؟ حقوق کی ادائیگی کاش ہم سمجھ لیتے کہ حقوق کی ادائیگی کا معنی کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے، جس کے حق تلفی کی اس کے حق اس کے واپس کرو، اگر وہ ناجائز 10 سے زیادہ مانگ رہا ہے اور تمہارے پاس ہے دینے کو تو اس کو دے دو، ناجائز اس سے 10 ریال نہ لو، اس سے 10 ریال کم نہ دو، کیونکہ ایسا وقت آنے والا ہے جس دن نہ ریال ہوگا نہ روپیہ ہوگا نہ ڈالر ہوگا، صرف اعمال ہی اعمال ہوں گے، آپ کے اعمال، نیکیاں، صالح اعمال، اور اس کے بھی اعمال اور نیکیاں ہوں گی، اور ذرے برابر نیکی بھی اس دن کام آ جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ. اور ایسا وقت بھی آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے مفلس تم لوگوں میں؟ سوال کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس نہ مال ہے نہ درہم نہ متاع ہے، یہ مفلس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، تہامہ کے پہاڑ جتنا، نماز ہوگی، روزے ہوں گے، صدقات اور خیرات ہوں گے، لیکن اس حالت میں آئے گا کہ اسے اس نے کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کو گالی دی ہے اور کسی کو قتل کیا ہے. لوگ آئیں گے اس کا دامن پکڑے ہوئے، انصاف ہوگا، کوئی ریال، کوئی درہم، کوئی دینار نہیں. تو پھر اب حق واپس کرنا چاہتا ہے، جو مال چھینا ہے دنیا میں واپس کرنا چاہتے، کہاں سے دے گا؟ اس کی نیکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے، یہ نیکیوں کے پہاڑ جاتے ہوئے نظر آئیں گے اسے. اور ایک نیکی باقی نہیں رہے گی، ایک نیکی باقی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا اب راضی ہوئے ہو تم؟ کون؟ جو مظلوم ہیں، جن پر ظلم کیا دنیا میں، جن کا حق کھایا، راضی ہو؟ کہتے نہیں، ابھی راضی نہیں ہوں. پھر ان کے گناہ، مظلوموں کے گناہ لے لیے جائیں گے اور اس کے نام امام میں ڈال دیے جائیں گے، جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا. ثم یطرح فی النار، پھر جہنم میں اسے پھینک دیا جائے گا. چوتھی شرط توبہ کی، جس کا حق کھایا ہے اسے اس کا حق واپس دو، چاہے مال کی شکل میں ہو، چاہے چغل خوری کی شکل میں ہو، چاہے غیبت کی شکل میں ہو، چاہے ناجائز دل دکھانے کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو اسے واپس دو. بعض لوگوں نے کام کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ بزنس مین ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اپنے ماتحت مزدوروں کی کئی مہینوں کی تنخواہی نہیں دی. کیوں بھائی؟ مزدور تو بیچارہ مزدور ہی ہے، اس مزدوری سے وہ زندہ ہے. اپنا بزنس تھوڑا کم کر کے سمیٹ لو، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا حق اسے دو، اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ پاک دل اگر ساتھ لے کے جاؤ گے اپنے رب کے سامنے، تب تو نجات کا راستہ نظر آئے گا آپ کو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. پانچویں شرط توبہ کی، قبولیت کی، توبہ وقت پہ ہونی چاہیے، اگر وقت گزر گیا اور چارے چاروں یہ چاری شرطیں موجود ہوں لیکن وقت گزر چکا ہے تب توبہ نہیں ہوئی. اور توبہ کے دو وقت ہیں، ایک سب کے قریب ہے اور ہر انسان اس سے بہترین طریقے سے واقف ہے، اور دوسرا ہم سے چھپا ہوا ہے، غالباً دور ہی ہے کیونکہ چند نشانیاں باقی ہیں. پہلا وقت ہے موت. جب موت کا وقت آتا ہے اور روح حلقوم تک حلق تک پہنچتی ہے تب توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس شخص کی یہ خاص توبہ قبول نہیں ہوتی جو موت کے وقت توبہ کرتا ہے. اور یاد رکھے، جب انسان کے آخری لمحہ ہوتا ہے دنیا میں اور پہلے لمحات ہوتے ہیں دنیا سے جانے کے موت کے، تو یہ انسان موت کے فرشتے دیکھ لیتا ہے، لیکن یہ وہ حالت ہوتی جب انسان واپس آ نہیں سکتا اور روح اب حق تک پہنچی ہے، اب موت کے فرشتے نے اسے نکالنا ہے. فرعون نے بھی توبہ کی تھی، بنی اسرائیل کے رب پر میں ایمان لایا ہوں، لیکن کب؟ جب روح حلق تک پہنچی اور موت کا وقت تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے اب تمہیں یاد آئی توبہ. اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. آج ہم تمہارے جسم کو سلامت رکھتے ہیں، جسم کو نجات دیتے ہیں، تمہارے بدن کو نجات دیتے ہیں، تاکہ عبرت بن جاؤ لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں. کیا عبرت حاصل کی لوگوں نے؟ دوسرا وقت توبہ کا عام وقت ہے، اور ایسا وقت ہے اس کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. جب سورج مغرب سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سورج کے مغرب سے نکلنا ہے. ہم کس انتظار میں ہیں؟ جب کہیں سے کوئی بادل نظر آتا، کالا بادل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈر جاتے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کالے بادلوں کو دیکھ کے ڈر جاتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بعض قوموں کے لیے یہ بادل عذاب لے کے آئے تھے، اور اس بہترین زمانے میں رہنے والے بہترین لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ڈرتے تھے. ہمارا کیا حال ہے؟ قیامت جمعے کے دن ہی آئے گی. کیا کبھی جمعے کے دن ہمارے دل دھڑکے ہیں؟ ہمیں خیال آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج میری زندگی کے آخری دن ہو، ہو سکتا ہے کہ آج ہی اگر قیامت آ جائے تب میں کیا کروں گا. یہ پانچ شرطیں ہیں توبہ کی. التوبۃ النصوح اسے کہتے ہیں، سچی توبہ اسے کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں سے جو اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان سے بہتر کسی نے اس زمین کے اوپر مبارک قدم نہیں رکھا. سب سے اچھے لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہیں، ان کے صحابہ اور انبیاء میں سے جو سب سے اچھے صحابی ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. سیدنا ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان سے زنا ہو گیا، زنا کے مرتکب ہوئے، بدکاری ہو گئی، اور ہر زنا کرنے والا شخص اچھی طرح سننے میں میں کیا کہنے جا رہا ہوں. زناکاری تو ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، لیکن سکون اڑ گیا، دل کا اطمینان باقی نہ رہا، نیندیں اڑ گئی، پوری دنیا تنگ ہو گئی، یہ کشادہ زمین تنگ ہو گئی. آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک طہرنی کا کیا معنی ہے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے. کس چیز سے پاک کیجئے؟ اور اس پاکیزگی کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ جب ایک شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے، اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے، اس کی حد کیا ہوتی ہے شریعت میں جانتے ہیں؟ پتھر مار مار کے اسے قتل کر دینا. زندہ انسان کو پتھر مار مار کے قتل کرنا، یہ سب سے مشکل ترین سزا ہے. سر قلم کرنا اس سے کم ہے، ایک جھٹکے میں سر اتر جاتا ہے، درد باقی نہیں رہتا. لیکن ایک زندہ انسان کو پتھر مارتے جائیں جب تک کہ اسے موت نہیں آتی، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، یہ سب سے بڑی سزا ہے. طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے. دوسرے لفظوں میں پتھر مار مار کے مجھے مار دیجئے. پاک ہم بھی ہوتے ہیں غسل کر کے، وضو کر کے. اب یہ پاکیزگی دیکھیں گناہوں سے پاک کیسے کیا جاتا ہے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، دوسری طرف آ جاتے ہیں، اب سر پھر اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، پھر دوسری طرف آ جاتے ہیں. طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کو حکم دیتے ہیں، ذرا دیکھو اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، اس کی عقل ہے؟ اس کے منہ کے قریب جا کے سونگا، عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ، اس نے شراب نہیں پی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ صحیح جواب دیتے ہیں. ایک ہی عرض ہے بس، اس دنیا میں آخری تمنا ہے میری، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ تعالی کے حق میں مجھ سے زنا ہو گیا ہے. انہیں پتھر مار مار کے قتل کر دیا جاتا ہے، حد قائم کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے ایسی توبہ کی ہے پوری ایک امت کے لیے کافی ہے. ایک امت اگر توبہ کرتی تو اس ایک عظیم شخص کی توبہ ان سے بہتر ہے. یہ مرد مومن تھے. ایک نمونہ ہے ایک صحابی کا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاؤں کے سرداروں میں سے ایک سردار کا نمونہ ہے. چلو یہ تو مرد تھے، ایک عورت کا قصہ بھی لے لیتے. صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا وعن الصحابۃ اجمعین، کچھ ایسا گناہ ایک عظیم عورت سے بھی ہوا. الغامدية رضي الله تعالى عنها، ان سے بھی زنا کا گناہ ہو گیا، پریشان ہوئی، دل تنگ ہوا، رہ نہ سکی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اعتراف جرم کرتی ہوں، مجھ پر حد قائم کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ پریگننٹ ہے، حمل سے اپنا چہرہ ہٹا لیتے ہیں، دوسری طرف ہٹا لیتے ہیں، پھر سامنے آ کے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حد قائم کیجیے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اصرار دیکھا اور اعتراف جرم کی حقیقت سامنے آئی، آپ اصل حکم دیتے ہیں، جب تک حمل ہے تو آپ پر حد نہیں قائم ہو سکتی، ڈلیوری کے بعد آنا، 9 مہینے حمل کے گزرے، بات پرانی ہو گئی، انسان بھول بھی جاتا ہے، گناہ ایک کیا ہے 10 نہیں، ایک گناہ 9 مہینے تک نیندوں کو اڑاتا رہا. 9 مہینے کے بعد آئی، بچہ ساتھ لے کے آئی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ گنہگار پر حد قائم کیجیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، جب تک یہ بچہ دودھ پی رہا ہے آپ پر حد قائم نہیں ہوگی، 2 سال تک اسے دودھ پلانا ہے، اٹھ کے چلی گئی، 2 سال اور گزارے، اور اب ایسے نہیں ثبوت لے کے آئی ہیں کہ بچے نے اب دودھ چھوڑ دیا ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور بچہ روٹی کھا رہا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تب اس عظیم عورت پر حد قائم کر دی گئی اور انہیں سنسار کر دیا گیا، پتھر مار مک کے اسے قتل کر دیا گیا. پھر نماز جنازہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، سیدنا عمر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی عورت کا نماز جنازہ پڑھیں گے آپ؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، تو کیا جانے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینہ میں رہنے والے 70 مردوں پر تقسیم کی جاتی تب بھی زیادہ تھی. مدینہ میں کون رہتے تھے؟ عظماء الصحابہ رضی اللہ عنہم. سبحان اللہ. ان سے گناہ ہوئے، انہوں نے توبہ کی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی گنہگار پر حد قائم کی جاتی ہے تو اس کا کفارہ یہ حد ہی ہوتی ہے، یعنی اب وہ گنہگار نہیں رہے، حد قائم کرنے کے بعد وہ گنہگار نہیں رہے، یہ ثبوت ہوتا ہے، حد ثبوت ہے کفارہ کی، یعنی اب وہ اللہ تعالیٰ جب سامنے جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ گناہ نہیں ہوگا، یہ واضح ثبوت ہے. کسی چور نے چوری کی ہے، اس کا دایا ہاتھ اس مٹھی کے جوڑ سے کاٹ دیا گیا، اب قیامت کے دن اس گناہ کا محاسبہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حد اس کے لیے کفارہ تھی. سیدنا مصطح اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما دونوں صحابی لوگوں کی باتوں میں آ کے, منافقین کی باتوں میں آ کے, انہوں نے سیدنا عائشہ صدیقہ پر, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے تھے, بات کرنے والے تھے جنہوں نے زنا کی تہمت لگائی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر. حدیث الافک میں صحیح بخاری کی روایت ہے, تو پر حد قذف قائم کر دی گئی, 80 کوڑے مارے گئے ایک ایک سال ان دونوں میں سے, تو ان کا کفارہ ہو چکا ہے. اور یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے, جب رضی اللہ عنہم ہے ورضوا عنہ تو اس دنیا میں ان کو پاک کر دیا, تاکہ کہنے والا یہ نہ کہہ سکے ارے فلان نے تو یہ گناہ کیا تھا اس کا کفارہ بھی نہیں ہو تو پھر راضی کیسے ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے لیے سبق ہے, عبرت ہے, ہم بھی گناہ کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, لیکن توبہ کب کریں گے؟ اور توبہ کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ قاضی کے پاس جاؤں, اعتراف جرم کریں اور اپنے آپ کو پتھر مروائیں یا کوڑے مروائیں. جہاں پر آپ ہیں وہیں پر اپنے سچے دل سے توبہ کر لیں, بس اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن ہے, وسیع رحمت والا, الرحیم ہے خاص رحمت والا. رحمان کی رحمت سے تو جانور کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن رحیم کی رحمت خاص ہے اپنے پیاروں کے لیے, مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ غفور ہے, مغفرت, خوب مغفرت کرنے والا, غفور. اور غفار ہے, بار بار مغفرت کرنے والا. تواب ہے, بار بار توبہ قبول کرنے والا. ہمارا رب تو عظیم ہے. اور یہ بعض اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے پیاروں ناموں میں سے اور صفات الکمال میں سے. ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ جب وہ غفار ہے تو ہم مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ تواب ہے تو ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ خطا کار ہے تو بدترین خطا کار ہے, خطا پر خطا کرتے جا رہے ہیں, کب ہوش آئے گا؟ کب ہم توبہ کریں گے؟ اور یاد رکھے آخر میں بہترین دن آنے والے ہیں. اس دنیا کے سب سے بہترین 10 دن, ان سے بہتر کوئی دن ہے ہی نہیں. ذوالحجہ کے پہلے 10 دن, اور واللہ بہترین موقع ہے اپنے رب کے سامنے سر جھکانے کا, توبہ کرنے کا اور اپنے رب کو راضی کرنے کا. مہینہ حرام مہینہ ہے ذوالحجہ, دن سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ کو باقی پورے 7 دنوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. پورا سال آپ عبادات کرتے رہیں, نماز پڑھتے رہیں, روزے رکھتے رہیں, صدقات اور خیرات دیتے رہیں, نفل عبادات کرتے رہیں, والدین سے حسن سلوکی کرتے رہیں, صلہ رحمی کرتے رہیں, کوئی بھی اچھا کام کرتے رہیں, پورے سال میں کرتے رہیں ایک طرف, اور ان 10 دنوں میں ایک طرف. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ان 10 دنوں میں صالح اعمال کے اہتمام کرے, نیکیوں کو کثرت سے کرے, اور جب ہم اپنا قدم بڑھاتے ہیں نیکیوں کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، تو واللہ آسانی اور توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، وہی توفیق دیتا ہے اور وہی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ چند دن باقی ہیں اور 10 دن شروع ہو جائیں گے، کچھ تیاری کی ہیں 10 دنوں کے لیے ہم لوگوں نے، خطاکار تو ہیں ہم، اب وقت آیا ہے یہ ثابت کرنے کے کہ ہم سب سے اچھے خطاکار ہیں، کیونکہ ہم توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، انابت کرنے والے ہیں، اعتراف جرم کرنے والے ہیں۔ کیا تیاری کی ہے ہم؟ ابھی تیاری کا وقت ہے اگر نہیں کی تو، یا اس کے لیے کیا تیار کرنی ہے؟ سفر پہ تھوڑی جا رہے ہیں ہم تیاری کریں گے، ان 10 دن میں سفر کرتے ہیں، توبہ کا سفر کرتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ جس نے حج نہیں کیا تو حج سے افضل کوئی عبادت نہیں اس کے لیے۔ اور میرا ایک سوال ہے، سارے دنیا گھوم کے آئے ہو، جس کے پاس توفیق ہے، میں ایسے لوگ جانتا ہوں جنہوں نے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور پتہ نہیں کہاں تک نہیں گئے، سالانہ ان کا خاص پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام کے تحت وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ بھی سیر پہ جاتے ہیں، اور پچھلے 20 سالوں سے جا رہے ہیں، دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ افریقہ کے جنگل بھی نہیں چھوڑے، وہاں پر رات کو مچھر بھی کاٹ رہے تب بھی سیر کرنی ہے۔ لیکن اگر توفیق نہیں ہوئی، حج کی توفیق نہیں ہوئی، ابھی تک حج نہیں کیا، حج کیوں نہیں کیا؟ یار عمر ہے حج کی، حج کریں گے انشاءاللہ، ضرور کریں گے، ابھی تو عمر نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں اکثر حاجیوں کی حالت دیکھیں آپ، جب کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور قدم بھی ساتھ صحیح طریقے سے نہیں دیتے تب حج یاد آتا ہے۔ اللہ کا شکر یاد تو آ گیا ہے، ان کو تو یاد آیا ہے، اور اللہ نے ان کو موقع بھی دیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع بھی دے گا؟ یقین ہے آپ کو؟ جو عبادت انسان جوانی میں کرتا ہے، تندرستی میں کرتا ہے، وہ ویسے نہیں ہے جو انسان بڑھاپے اور مرض میں کرتا ہے، مرض کی حالت میں کرتا ہے۔ کیا جواب دے گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ مال کس نے دیا؟ میرے بھائی بعض لوگوں کے پاس اسپیشل جیٹ ہیں، اپنا طیارہ ہے، واللہ حیرانگی ہوتی ہے، حج نہیں کیا، لوگ ترس کر مر رہے ہیں، ایسے مسلمان بھی ہیں، واللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جو تمنا کرتے ہیں ایک مرتبہ حج کرنے، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، حج کر نہیں سکتے وہ، اور اس صاحب کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کتنا ہے، لیکن حج کی توفیق نہیں ہے۔ اور ان سالش پر میں وقت ملے تو کبھی ایک خاص بات کروں گا، آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ پھر میں 10 اسباب بتاؤں گا کہ حقیقتاً عجیب سے یہ لوگ ہیں جو حج نہیں کرنا چاہتے۔ تو سب سے عظیم عبادت ہے جس نے حج نہیں کیا ان 10 دنوں میں، جو سب سے اللہ تعالیٰ کو پسند اور عظیم عبادت، جو ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے، اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی لیکن جب تک یہ رکن مکمل نہ ہو، جو مستطیع ہیں، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حج فرض ہے، جو استطاعت رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کر لے. دوسرے نمبر پہ جب حج فرض ہے تو حج سے پہلے کچھ اور فرائض بھی ہیں جو ہم نے پورے سال میں کرنے ہیں, اگر ان میں کوئی کوتاہی ہے تو آج ان کو درست کر لے. ہر وہ مرد جو بعد جماعت فرض نماز نہیں پڑھتا, بہترین موقع ہے کہ فرض نماز با جماعت کرنا شروع کر دے, کل پرسوں سے نہیں آج سے شروع کر دے. کیونکہ پتہ نہیں یہ 10 دن زندگی میں ہمیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. اور عورتوں پر نماز فرض ہے اپنے گھر کے اس کونے میں جہاں پہ زیادہ آمد و رفت نہ ہو, اور جو عورتیں اپنے گھر کو بنانے سجانے اور سنوارنے میں یا بچوں کی پرورش میں یا خاوند کی خدمت میں اپنا سارا وقت گزار دیتی ہیں اور نماز نہیں پڑھتی, وہ بھی سن لیں کہ واللہ نہ تو آپ کا خاوند راضی رہے گا نہ آپ کی اولاد راضی رہے گی, اور نہ ہی آپ کو گھر میں کبھی کوئی سکون ملے گا جب تک کہ اپنے رب کو راضی نہیں کریں گی. فرض نماز کسی صورت میں نہیں چھوٹنی چاہیے, فرض نماز وقت پہ ادا کرنی چاہیے. بعض عورتیں اپنی خاوند اور بچوں کی خدمت میں نمازیں قضا کر لیتی ہیں, کوئی عذر نہیں ہے, خاوند کی خدمت بچوں کی خدمت عذر شرعی نہیں ہے کہ نماز کو قضا کر دیا جائے فرض نماز کو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت پر وقت مقرر پر اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہی نماز کا وقت ہے, وہ نہیں ہے جو آپ چاہتی ہیں, جو آپ نے مقرر کیا ہے وہ آپ کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ نماز دیر سے پڑھتے ہیں اور پیچھے رہتے ہیں, اور پیچھے ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیتا ہے. نعوذ باللہ من الخذلان, جانتے اللہ تعالیٰ پیچھے کر دیتا کیا معنی ہے, نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پیچھے رہتے ہیں, اور پیچھے ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ کو پیچھے ہی کر دیتا ہے, آگے نہیں آنے دیتا. فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, یہ ویل, یہ عذاب, یہ وعید تو نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نماز سے سہو کر چکے ہیں, وقت پہ نہیں پڑھتے. پڑھتے تو ہیں وقت پہ نہیں پڑھتے, اور جو نماز پڑھتے نہیں اس کا کیا حال, اس کا کیا حال ہوگا, جانتے ہیں بے نمازی کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے اس کے لیے, ابھی بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کر دے گا, اس کا کفر بھی معاف کر دے گا. لیکن آج سے ابھی سے نماز پڑھنا شروع کر دے. تیسرے نمبر پہ جو ان 10 دن میں ہم نے عبادت کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے, وہ ہے غیر حاجیوں کے لیے عرفات کے دن کا روزہ. حاجی کے لیے تو حج پہ ہوتے ہیں, ان کے لیے روزہ مسنون نہیں ہے کیونکہ انہیں وہ حج کی عبادت میں مصروف ہے. لیکن جو حج نہیں کر رہے وہ کس چیز میں مصروف اور مشغول ہے؟ اور عرفات کے روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اگلا سال ایک پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, کتنی عظیم ذات ہے, کتنا کرم اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر. ہم گناہ کرتے ہوئے تھکتے نہیں اور وہ کریم معاف کرتے ہی رہتا ہے. سبحان اللہ, ایک دن کا روزہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل دن کتنی چھوٹے ہیں, موسم بھی بہتر ہو رہا ہے. ایک دن کا روزہ رکھے, ایک سال پچھلا اور ایک سال اگلا جو ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو ان دس دنوں کا روزہ رکھنا چاہے پورا, یہ مستحب ہے, کیونکہ ان دس دنوں کے عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہیں. اگر کوئی شخص ان دس دنوں کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے, زیادہ افضل ہے. چوتھے نمبر پہ وہ یاد رکھ, جس نے ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے, یعنی نفل روزہ فی سبیل اللہ, جس نے ایک روزہ رکھا اسے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. 70 سال کا ڈسٹنس ایک روزہ. سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ جو ہم ان دس دنوں میں اچھا عمل کر سکتے ہیں, صدقات اور خیرات. صدقات دے, اگر دنیا میں فقیر نہ ہوتے تو ایک بڑی عبادت اس دنیا سے اٹھ کے چلی جاتی. کس کو صدقہ دیتے ہیں, کس کو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تو فقیروں مسکینوں کا ہونا رحمت ہے ہر امیر شخص کے لیے, کہ وہ ان کو صدقات اور خیرات دیتا رہتا ہے اور اس کے نام اعمال میں نیکوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو فقراء کو, مساکین کو حقارت نظر سے نہ دیکھا کرو. آپ کو کیا معلوم کہ آپ جنت میں ان کی وجہ سے داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگنے والے کو جھڑکا نہ کرو. آج تمہارا ہاتھ اوپر ہے دینے والا ہے, اس کا ہاتھ نیچے ہے لینے والا ہے. آج اگر دیتے ہوئے اسے تم جھڑکتے ہو, اس کے دل کو دکھاتے ہو, تو کل آپ کا ہاتھ نیچے اس کا ہاتھ اوپر ہو سکتا ہے. نہیں دینا تو نہ دیں. ادفع بالتی احسن, دینا بھی ہے, دو چار باتیں بھی سنانی ہیں, تو اس سے بہتر تھا کہ آپ اس کے لیے دعا کر لیتے اور کچھ دیتے. نہیں بہتر تھا تمہارے لیے؟ پانچویں نمبر پہ ان بہترین دنوں میں جو ہم کچھ کر سکتے ہیں, والدین کے ساتھ حسن سلوک کی, والدین سے محبت احترام تو ہوتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس والدین کو ٹیلی فون پہ حال پوچھ لیا یا ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر حال پوچھ کے چلے گئے, ہم نے حق ادا کر لیا, یا ان کو خرچ ہم دیتے ہیں ماہانہ, حق مکمل ہو گیا. بڑی غلط فہمی ہے. جو زندگی سارے تمہیں سینے سے لگا کے تمہیں دیتا رہا, آج اتنا حق بھی نہیں ہمارے اوپر کہ ہم 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس سے باتیں کریں, اس کا حال پوچھیں. 3 گھنٹے کہاں سے لائیں؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس وقت ہے. جس کے پاس وقت نہیں ہے, جتنا زیادہ وقت دے سکتا ہے ان بزرگوں کو, ان عظماء کو, ان عظیم لوگوں کو, اس سے پہلے کہ یہ مہمان چلے جائیں ان کو وقت دیا کرو, ورنہ واللہ حسرت باقی رہے گی. کاش بیٹھتا, کاش پھر وہی کرسیاں, وہی آپ کو جگہ نظر آئیں گی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رکیں گے نہیں. کچھ آج وہ موجود ہیں, جنت کے دو دروازے کھلے ہوئے. جتنے اس جنت کے دروازے میں سے اپنے اعمال داخل کر سکتے ہو اور اپنے آپ کو ان دروازوں سے آپ قریب کر سکتے ہو تو کر لو. وقت آنے والا ہے کہ یہ دو دروازے بند ہو جائیں گے اور جو بدسلوکی کرتے ہیں اپنے والدین سے ابھی وقت ہے توبہ کا. میں جانتا ہوں واللہ ہی جو والدین سے بدسلوکی کرتے ہیں وہ سکون کی نیند سو نہیں سکتے, دل ان کے بھی تنگ ہیں, پریشان وہ بھی ہیں. دنیا میں بھی جل رہے ہو پریشانی میں اور بدسکونی میں, آخرت میں اس سے بھی زیادہ بدسکونی اور پریشانی ہوگی. نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے, کیا ساتھ لے کے جاؤ گے اور کب عقل آئے گی؟ اگر دل دکھایا ہے تو راضی کر لو اپنے والدین کو, پاؤں پکڑ لو کوئی حرج نہیں ہے, پاؤں پہ بوسہ دے دو کوئی حرج نہیں ہے, والدین ہیں آپ کے, وہیں پر جنت ہے. تمہاری یہ عظمت, تمہارا یہ مقام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد انہی کا احسان ہے کہ تمہیں اس قابل بنایا ہے. ان کے حق میں غلطی کی ہے, حق تلفی کی ہے, ابھی وقت ہے, بہترین 10 دن آنے والے ہیں, اپنی زندگی بدل ڈالو ان 10 دنوں میں, معافی مانگ لو. اور عجب بات ہے دنیا میں دنیا والوں سے معافی مانگتے ہوئے ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی, کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی. والدین کے سامنے معافی مانگنے سے یا اپنے پیاروں سے معافی مانگنے سے ہمیں شرم آتی ہے, ہماری بے عزتی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیسی عزت ہے یہ جو والدین کو تکلیف دے کے کمائی جاتی ہے, والدین کو رلا کے کمائی جاتی ہے. مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تعالی کی طرف سے ڈھیل نہ ہو کہ ایسے شخص کو کبھی بھی والدین سے معافی مانگنے کی, اللہ تعالی سے توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ہو اور وہ ایسے ہی مر جائے, دنیا سے چلا جائے. یہ بھی ممکن ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس شر میں مبتلا نہ کرے, کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ڈھیل دے دے نا پھر اس کی کوئی خیر بھی نہیں. چھٹے نمبر پہ صلہ رحمی, جس رشتے کو توڑا ہوئے رشتوں کو جوڑ دے. واللہ یہ بہترین وقت ہے, بہترین زمانہ, بہترین موسم آنے والا ہے, بہترین 10 دن ہیں, حرمت کے دن ہیں, حج کے دن ہیں, عظیم دن ہیں. وہ رشتے کو توڑا کب تک توڑتے رہو گے؟ دنیا کے لیے, مال کے لیے, ورثے کے لیے؟ خون کے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے اور کوئی توڑ بھی نہیں سکتا ان کو. اور یہ تمہارے ہمارے رشتے دار ہیں, کیا آپ کی میری مرضی سے رشتے دار بنے ہیں یا اللہ تعالی کی مرضی سے بنے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالی کی مرضی پر اعتراض کیوں ہے؟ اس نے رشتے بنائے ہیں. اپنا محاسبہ کرو, کیا مجھ سے غلطی نہیں ہوئی؟ جب رشتہ ٹوٹا تو کس کی وجہ سے ٹوٹا؟ میری غلطی ہے تو میں معافی مانگ لوں, اگر اس کی غلطی ہے تو اسے میں معاف کر دوں. کیونکہ رشتے کو جوڑنے والا اس کا مقام جنت میں ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے. آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ خاص فرشتہ نازل کرتا ہے اس شخص کے لیے جو رشتے کو جوڑتا رہتا ہے اس کے باوجود کہ رشتے دار اس کے رشتے کو توڑتے رہتے ہیں, اور وہ فرشتہ اس کی مدد کرتا ہی رہتا ہے. ساتویں نمبر پہ اگر بیوی اور بچوں کی حق ادا نہیں کر رہے ہو تو ان کا حق ادا کرو. بیوی خریدی ہوئی لونڈی نہیں ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے. آج وہ تمہارے گھر میں ہے, تمہاری خدمت پر مامور ہے, اسے اللہ نے حکم دیا ہے, وہ تو اپنا کام کر رہی ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تو آپ کا حق ادا کر رہی ہے, کیا آپ بھی اس کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں کر رہے تھے, بہترین 10 دن ہیں, ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا. اسے صرف اس کا حق دو, یہی کافی ہے. ورنہ اگر واقعی مرد ہو تو حق کی حد تک نہیں اس پر احسان کرتے رہو, کیونکہ وہ احسان کے لائق ہے. ہم نالائقوں پہ احسان کرتے رہتے ہیں دنیا میں, جو بعض اوقات ہمیں 10 باتیں بھی سناتے ہیں. اور اس عظیم عورت کو دیکھیں آپ, اپنی ساری زندگی بدل ڈالی, اپنے پیاروں کو چھوڑ دیا, اپنے وطن کو چھوڑ دیا, اپنی بچپن کی یادوں کو چھوڑ دیا, اپنی ساری زندگی چھوڑ دی تمہارے لیے, اور تم اسے کیا دے رہے ہو؟ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ اس کا حق اسے واپس دو. واللہ اس میں خیر و عافیت ہے. احسان نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو, جو فرض حق واجب ہے تم پر وہ تو ادا کرو نا. اور حق کی بات جب میں کرتا ہوں, بعض لوگ سمجھتے ہیں یار پیسہ نہیں دیتا تھا, کم دیتا تھا, ٹھیک ہے دے دوں گا میں. نان اور نفقہ ایک حق ہے, اس کا عزت, اس کا احترام حق ہے اس کا. صرف پیسہ دینے سے حق ادا نہیں ہوتا, اس سے پیار سے بات کرنا, اس کا احترام کرنا اس کا حق ہے, اس کی صحیح بات کو سننا جو شریعت کے مطابق ہے, اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے, تمہیں سدھارنے کے لیے, اس کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے. وہ اپنے گھر کو بچانا چاہتی ہے, سمیٹنا چاہتی ہے, کیوں اس کی مدد نہیں کرتے ہو؟ بچوں کی پرورش کے لیے جس چیز کو اسے ضرورت ہے, صحیح پرورش کے لیے شریعت کے مطابق, اس کا حق ہے اسے دو. مسکرانا صدقہ ہے. جب ہم کسی مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کے مسکرا کر بات کرتے ہیں, عام مسلمان, ہم بیوی سے کیسے بات کرتے ہیں؟ ہمارے منہ پر اس وقت پتہ نہیں کتنے بجے ہوتے ہیں, یوں لگتے دنیا جا کر سارا غصہ ہمارے سر پہ ہے, اور وہ بیچاری منہ کی طرف دیکھتی رہتی ہے, یہ بھی نہیں پوچھ سکتی آج غصے میں میں ہوں, خیریت تو ہے؟ کیونکہ اس نے اگر پوچھ رہے تو اس کی خیر نہیں ہے. پھر دنیا جا کر سارا غصہ اسی بیچاری پر ہی اترنا ہے. عام مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کے اس سے بات کرتے ہوئے مسکرانا صدقہ ہے, تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کر مسکرا کر کتنے صدقات ہیں کبھی سوچا ہے؟ کیا یہ یار وہ آپ کے پڑوسی یا جو آپ کی کار کی صفائی کرتا ہے اس سے بات کر کے ہم مسکرا کے بات کرتے ہیں؟ کیا ہماری بیوی ان سے بھی گئی گزری ہیں؟ ہمارے بچے, اپنے بچے, لختے جگر, ان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ بچوں کی بات آئی, پرسوں میں بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا, واپسی پہ ایک اسکول کے سامنے رش تھا, ایک گاڑی دریا میں کھڑی ہوئی تھی, میں بھی اس کے پیچھے آ کے رک گیا، راستہ نہیں تھا. تو دیکھا کہ ایک قریب سے گزرا ایک شخص، اس کے ہاتھ میں بچہ ہے، اسے پکڑا، اسے یوں گھسیٹ رہا ہے. گاڑی کی ڈگی کھولی، باکس گاڑی تھی، ڈگی کھولی، بیگ یوں پکڑا، اٹھایا زور سے ڈگی میں مارا، بچے کو اٹھایا زور سے ڈگی میں پھینکا. واللہ میرے بھائی، یہ باپ ہے اور وہ اس کا بیٹا ہے. عمر پرائمری کلاس پہلا سال، اس کی جو کلاس ہے 6 سال کی عمر. بچے اسکول میں دل سے جاتے ہیں، ایک طبعی بات ہے، بچے نے رو کے ہی جانا ہے. اور پہلا ایک مہینہ سب سے مشکل ترین مہینہ ہوتا ہے والدین کے لیے، جب بچے کے ابتدائی دن ہوتے ہیں اسکول کے. اسے پکڑ کے اس طریقے سے پھینکنا. اگر کسی نے کوئی گاڑی غلط پار کی ہے تو اللہ کے لیے جا کے گاڑی ٹھیک پار کریں اور وہاں سے ہٹا لیں. بھائی سن رہے، اگر کسی نے کیپریس گاڑی غلط پار کی ہے تو جا کے درست کر لے. تو اس نے بچے کو اس طریقے سے پھینکا گاڑی کی ڈگی میں. بچے کے حقوق ایسے ادا کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں، ان نعمتوں سے میں نے تمہیں نوازا ہے، ان نعمتوں کا تم نے کیا کیا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس بچے نے اگر ایسے ہی پڑھنا ہے تو یہ کیسے پڑھے گا؟ اور اگر پڑھے گا، پڑھنے کے بعد یہ بنے گا کیا؟ آج ہم روتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. آج یہ بچہ ہے، 20 سال کے بعد یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا مستقبل ہے، بچہ اس کا ہے، مستقبل ہماری امت کا ہے. اس کو باپ نے پھینکا تھا ڈگی میں، وہ اس معاشرے کے ایک ایک شخص کو اٹھا اٹھا کے پھینکے گا زمین پر. اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے. اور یہ بعید نہیں ہے کہ ایسا وقت بھی آئے، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ وہ اپنے باپ کو اٹھا کر بھی پھینکے گا. وہ ایک دن اگر ایسا معاملہ رہا تو. 8ویں نمبر پر جو ہم نے کام کرنا ہے، اچھا ان 10 دنوں میں جو ان چیزوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، جو سات گزر چکی ہیں. 8واں نمبر ہے نا، سنت پہ عمل کرنا. اگر کوئی بدعت کرتا ہے تو بہترین موقع ہے، بہترین وقت ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لے اور توبہ کر لے بدعت سے، ہر بدعت سے. 9ویں نمبر پہ خاص طور پہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر بد عقیدگی سے کوئی بدعت کا تعلق ہے تو اسے فوراً اسے توبہ کر لو. بدعت 2 قسم کی، ایک بدعت ہے غیر مکفرہ، جشن میلاد النبی منانا ہے یا دین میں کوئی بھی ایسی نئی چیز ایجاد کرنی جس کی دلیل نہ ہو. بدعی اذکار ہیں، اللہ اللہ کا ذکر ہے، بعض لوگ خاص ورد کرتے ہیں، خاص طریقے سے کرتے ہیں بغیر دلیل کے، سارے بدعات ہیں، خرافات ہیں، تو ان سے توبہ کر دیں. 9ویں نمبر پہ بدعات مکفرہ، بدع عقیدگی، جو بدعات عقیدے کے تعلق سے موجود ہیں ان سب سے توبہ کر لو. اور آخر میں 10ویں نمبر پہ شرک سے توبہ، جس کی زندگی میں ذرے برابر شرک بھی موجود ہے تو اس سے فوراً توبہ کر لیں، چاہے شرک اصغر و چھوٹا شرک ہو، جیسا کہ گنڈے اور تعویذ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا، فوراً تعویذ کو کاٹ دے، پھینک دے. تعویذ لٹکانا شرک ہے، توبہ کر لے. کوئی سے جادوگر کے پاس جاتا ہے یا کوئی خود جادو کرتا ہے، یہ سارے کے سارے جادوگر دائرہ سام سے خارج ہے, اس لیے کوئی شیاطین کے ساتھ مل کے جادو کرتا ہے, اور بعض شاید شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے, شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو فوراً توبہ کر لے. غیر اللہ کو پکارنے والے, شرک کا راستہ اپنانے والے, غیر اللہ سے مدد طلب کرنے والے, ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا. جو علی کو پکارتا ہے, جو حسین کو پکارتا ہے, یا جو کسی ولی کو پکارتا ہے, یہ سارے کے سارے شرک کرنے والے لوگ ہیں. پکارنا صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور شرک سے توبہ کر لو, توحید کے راستے کو اپنا لو, توحید کے راستے کو سمجھ لو, اور ایک ہی راستہ توحید کو سمجھنے کا, بدعت سے توبہ کرنے کا, اور ان 10 چیزوں پہ عمل کرنے کا, وہ ہے علم کا راستہ. علم کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو, اور جو صحیح علم ہے, صحیح منہج ہے, اسے اپنا لو. علم کی بنیاد ہے قرآن اور صحیح حدیث, اور سب سے بہترین علم والے لوگ صحابہ کرام ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انہوں نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے, ویسے ہم قرآن سنت کو سمجھنا شروع کر دیں, ہماری زندگی بدل جائے گی, اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا. اور اگر خطا کار ہیں تو سب سے اچھے خطا کار بن جائیں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. دسویں دن روزہ نہ رکھیں, دسویں دن عید منائیں. عید بھی تو عبادات میں شامل ہے نا. بھائی کا سوال ہے, پاؤں پر والدین کے پاؤں پر بوسہ دینا, شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں جائز ہے, اگر یعنی کسی کوئی خطا کرتا ہے, کسی غلطی ہوتی ہے, وہ اسے ندامت ہوتی ہے اور وہ توبہ کرنے کے لیے جاتا ہے, یہ سجدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں جھکنا تو ضرور ہے, لیکن اس وقت جب وہ ناراض ہو کو راضی کرنے کے لیے اگر یہ نوبت بھی آ جائے اور ایسے راضی اگر ہوتے تو ان کو راضی کر لیں. اللہ اعلم. دیکھیں, یہ سوال ہے کہ ایمان ہر عمل کے لیے ضروری ہے, پہلے ایمان ہے, اور ایمان کے بعد باقی سب چیزیں ہیں, اعمال صالحہ ہیں. جس آیت کریمہ کو میں نے بیان کیا ہے سورۃ طہٰ کی آیت میں, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, اس آیت کریمہ میں توبہ پہلے ہے, ایمان بعد میں ہے. یاد رکھے, ایمان ہے تو سب سے پہلے, کوئی شک بھی نہیں ہے, لیکن جب کوئی کافر کفر سے ایمان میں داخل ہوتا ہے تو کفر سے توبہ پہلے ہے یا ایمان پہلے ہے؟ تو توبہ کرے گا تو ایمان میں داخل ہوگا نا. کفر سے یا شرک جب کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ پہلے کرے گا نا. کافر ہے نا, اب اس نے توبہ کرنی ہے, مومن بننا ہے, تو پانچ شرطیں جو بتائی ہیں توبہ کی ہیں یا ایمان کی ہیں؟ توبہ کی ہیں. ان شرطوں سے گزر کے ایمان میں داخل ہوگا کہ نہیں؟ وہ ایمان ہی کے لیے توبہ کر رہا ہے نا. یعنی میں سمجھے بات کو ذرا, ایک کافر ہے, اس نے مومن بننا ہے, اس کا ایمان تو ہے نہیں نا, مومن کیسے بنے گا وہ؟ تو رجوع کیسے ہوگا؟ وہی رجوع میں ایمان لانے کے لیے شرط ہے نا توبہ. ایمان لانے توبہ شرط ہے کہ نہیں؟ کافر جب کفر سے توبہ کرتا ہے, اچھا کافر نے مومن ہونا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے مومن ایمان میں داخل ہوگا؟ بیچ میں توبہ ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر کفر سے ایمان کی طرف توبہ ہے, اور توبہ ہی ایمان کی پہلی سیڑھی ہے. اگر مومن ہے اور وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کا تقاضا کہ وہ توبہ کرے, تو دونوں صورتوں میں توبہ کا لفظ انداز بیان میں بڑا خوبصورت ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں تھا، اب ایمان میں داخل ہو رہا ہے، توبہ ہے ضروری. اگر مومن تھا تو اس کو یاد کرنا چاہیے کہ ارے وہ مومن ہے، وہ توبہ کیوں نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا؟ بارک اللہ فیک. ایک منٹ، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے؟